بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك فيقول الذين ظلموا ربنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں، تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، اور تم تو انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ہماری شام کی یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا۔ گرد و پیش میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں اور اہم سیاسی موضوع پر تبصرہ یا تفصیلی رپورٹ۔ گرد و پیش کے بعد حسب معمول پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد گزشتہ ہفتے ایران میں پیش آنے والے اہم واقعات پر مشتمل پروگرام آج کا ایران آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا۔ آج کا ایران پروگرام کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آئین صحافت، اور آئین صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے مکمل نتائج کا اعلان، 23 میں سے 10 نشستیں پی ٹی آئی اور 7 آزاد امیدواروں کو ملی۔ ہندوستان بھر میں کورونا سے یومیہ متاثرین رمبات میں کمی، لیکن قومی دارالحکومت دہلی میں حالات تشویشناک۔ سلامتی کونسل میں اصلاح کے موضوع پر جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس، کونسل کے موجودہ ڈھانچے پر ایرانی مندوب کی سخت تنقید، ڈھانچہ اور طریقہ کار دونوں کی تبدیلی پر زور۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے سبھی حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان اسمبلی کے حلقہ جی بی اے 18 سے بھی پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ اس حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار گلبر خان کو 4,059 ووٹ ملے، جبکہ آزاد امیدوار ملک کفایت الرحمان 3,544 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ گلگت بلتستان کے 24 رکن اسمبلی کی 23 نشستوں کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹنگ اتوار کے شام 5 بجے ختم ہوئی اور ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 23 میں سے 10 نشستیں حاصل کیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 نشستیں ملیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستیں مل سکیں۔ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب رہے اور مجلس وحدت المسلمین کو 1 نشست ملی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ وحدت المسلمین نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے یہ سیٹ حاصل کی ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو خواتین کے لیے مخصوص 6 نشستوں میں سے 4 اور ٹیکنوکریٹس کو 3 میں سے 2 نشستیں ملنے کے بعد اسمبلی میں اس کے اراکین کی تعداد 16 ہو جائے گی۔ دوسری طرف نتائج کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاجی دھرنا تیسرے دن بھی جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے دوسری لہر آنے کے بعد متاثرین اور اموات میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2050 نئے مریضوں اور 33 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1010 افراد کرونا سے شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 361,082 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,193 موت سے ہمکنار ہوئے اور 324,824 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 29,055 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ پیر کو ملک میں کورونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 29,378 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 49,69,939 ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 368 افراد چل بسے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,30,043 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 26,984 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ کورونا کے مریضوں میں نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 8,08,41,784 ہو گئی ہے۔ اس درمیان 38,795 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,02,42,634 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 4,67,000 ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد بڑھنے کے بعد یومیہ کورونا ٹیسٹ کی تعداد 1,00,000 سے بڑھا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی میٹنگ میں کیا گیا ہے۔ میٹنگ کے بعد وزیر اعلی نے بتایا کہ دہلی میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد بڑھا کے 1,00,000 سے 1.5 لاکھ کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن دہلی کورونا سے متاثرین کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 39,990 بتائی گئی ہے۔ شمالی ایران کے شہر بندر انزلی میں علاقائی روابط کی توسیع میں آزاد علاقوں کے کردار کے زیر عنوان یوریشیا اقتصادی یونین کا بین الاقوامی اجلاس شروع ہو گیا۔ ارنا کے رپورٹ کے مطابق اس بین الاقوامی اجلاس میں جو حفظان صحت کے تمام طبی اصولوں اور کورونا وائرس کے بچاؤ کے پروٹوکول کے ساتھ منعقد ہوا ہے، بعض ایرانی اور غیر ملکی عہدیدار شریک ہیں۔ یوریشیا اقتصادی یونین کے اس اجلاس کا مقصد گنجائشوں اور توانائیوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیے جانے میں سرگرم عمل، اقتصادی ماہرین کو درپیش مسائل کا جائزہ لینا اور ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کی توانائیوں کی بنیاد پر یوریشیا اقتصادی یونین کے رکن ملکوں کے ساتھ کسٹم تعاون کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یوریشیا اقتصادی یونین کا یہ بین الاقوامی اجلاس ایک روزہ ہے جو منگل کو شروع ہوا اور اسی دن ختم ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اپنی کمزور اور دفاعی اور بعض اوقات قانون سے ہٹ کر اور غیر قانونی کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اپنی ساکھ بچانے اور قانونی طور پر بحران سے دوچار ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل میں اصلاحات سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کونسل کے موجودہ ڈھانچے پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں ترقی پذیر ممالک کی کمزور شراکت کے باعث اسے غیر جمہوری قرار دیا۔ اس نشست میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل اب تک مغربی ممالک کے زیر اثر رہی ہے اور نتیجے میں اس کے بعض دائمی اراکین نے اپنے مقاصد کے لیے اس کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے سلامتی کونسل بھی گریزاں رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے منشور کی ساتویں شق کے تحت پابندیاں عائد کرنے جیسے مسائل میں سلامتی کونسل کا غلط اور بہت زیادہ استعمال کیے جانے کو بھی شدید ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کے پرامن حل کے تمام راستے بند ہو جانے کی صورت میں آخری ذریعے کے طور پر مسائل کے نتائج پر غور کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اختیارات سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ پابندیاں لگانا ایک غیر سوچا سمجھا عمل ہے جس پر مختلف ملکوں کے عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی بنا پر سوالات کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اصلاح شدہ سلامتی کونسل کو قانون اور منشور کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے اقدامات اور فیصلوں کے لیے جواب دہ بھی ہو۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ وولکن بوزکیر نے بھی عالمی مسائل کے حل میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی کمزور کارکردگی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے مسائل میں سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی کے تحفظ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اراکین کے مابین مفادات کے ٹکراؤ اور مسلسل حق ویٹو کے استعمال نے اس کونسل کی افادیت کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ عراقی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے صوبہ دیالے میں داعش دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فضائیہ کے F-16 جنگی طیاروں نے منگل کے روز مشرقی عراق کے صوبہ دیالہ میں واقع خانقین کے علاقے الزور میں داعش دہشت گرد گروہ کے بچے کھچے عناصر کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ صوبہ دیالہ کے بعض علاقوں میں دہشت گرد عناصر کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں، جہاں ان دہشت گرد عناصر اور قبائلیوں میں جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے عراق کی مسلح افواج کے تعاون سے صوبہ دیالہ میں ان دہشت گرد عناصر کا صفایا کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی بھی شروع کی ہے۔ عراق میں سن 2018 کے بعد پہلی بار بیک وقت 21 داعشی دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ عراق کے شہر ناصریہ کی سینٹرل جیل الہوت پیر کے روز ان 21 افراد کو صدر برہم سالے کی جانب سے سزاؤں میں توثیق کے بعد ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ پھانسی کی سزا پانے والے دہشت گردوں کا تعلق صوبہ نینوا، المبار، بغداد، بصرہ اور ذیقار سے بتایا جاتا ہے۔ 2017 میں داعش پر عراق کی فتح کا اعلان کیے جانے کے بعد داعش سے وابستہ سینکڑوں دہشت گردوں کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا، لیکن ان میں سے صرف چند ایک ہی سزائے موت کے حکم پر ہی عمل درآمد کیا گیا۔ سزائے موت کے حکم کی صدر مملکت کی جانب سے توثیق ضروری ہے۔ عراق میں ابھی تک کسی غیر ملکی دہشت گرد کو سزائے موت نہیں دی گئی ہے۔ اس وقت فرانس اور بیلجیم کے 11 دہشت گرد سزائے موت کے منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عراقی جیلوں میں اس وقت 18,000 سے زیادہ دہشت گرد قید ہیں، جن کی رہائی کے لیے ان کے حامیوں کی طرف سے حکومت عراق پر مختلف بہانوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ناصیہ کے الہوت جیل سے دہشت گردوں کو فرار کرانے کی کوششیں عراقی فورسز کی ہوشیاری کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہیں۔ محمود عباس نے فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ مملکت پاکستان ہر پاکستانی کی طرح فلسطینیوں کے لیے بھی فخر و عزت کا باعث ہے۔ فلسطینی صدر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو لکھا گیا خط میں امریکہ کے دباؤ کے باوجود فلسطین کی جدوجہد سے متعلق پاکستان کے غیر متزلزل موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ آن لائن کے مطابق صدر محمود عباس نے پاکستان کی ترقی و کامیابی پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خط میں محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطین کاز سے متعلق پاکستان کی حمایت اور غیر متزلزل موقف قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بڑے ممالک کے دباؤ کے باوجود پاکستان کے فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے دباؤ کے باوجود فلسطینی عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ وزیراعظم پاکستان کی ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی کا مظہر ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے نجی ٹی وی کو انٹرویو میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ اور ایک اور ملک کے دباؤ کی بات کی تھی، تاہم وزیراعظم نے مسئلہ فلسطین حل ہونے تک اسرائیل سے تعلقات کے قیام کو ناممکن قرار دیا تھا۔ پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے زمانے میں غاصب حسین حکومت کو تسلیم کیے جانے کے لیے ماحول سازی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم پاکستان کے غیور عوام کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد یہ معاملہ جس تیزی سے اٹھایا گیا تھا اتنی تیزی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونیوں کے زیر کنٹرول فلسطین کے جنوبی علاقے میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ جنوبی فلسطین میں واقع دھاتوں کے کارخانے میں ہوا کہ جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ صہیونی پولیس کے دعوے کے مطابق یہ دھماکہ گیس کے سلنڈر کا تھا جس کے باعث 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بعض ذرائع نے اشدود شہر میں بجلی گھر میں اسی طرح کے دھماکے کی خبر دی تھی، جس کے سبب مقبوضہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی تھی۔ بیرون ملک مقیم سعودی مخالفین نے نظام آل سعود کو غیر قابل اصلاح قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان جاری کر کے لوگوں کو آل سعود کے خاندانی نظام کے خاتمے کی دعوت دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بیرون ملک جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے سعودی شاہی نظام کے سرگرم مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ نظام غیر قابل اصلاح ہے، لہذا اس کو ساقط کر دینا چاہیے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی تمام تر مشکلات مذکورہ خاندان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بیان کے مطابق آل سعود نے پورے ملک میں قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سعودی مخالفین نے زور دیا ہے کہ آل سعود کے شاہی نظام سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نظام نے اپنی آئینی حیثیت کھو دی ہے۔ 22 دانشوروں اور قانون دانوں کے دستخط سے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر بیرون ملک خصوصاً صہیونی حکومت کی حمایت حاصل نہ ہو تو ہماری قوم سرزمین حجاز پر نظام آل سعود سے بہتر آزاد سیاسی نظام کی بنیاد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شاہ مراکش نے کہا کہ ملک کی سالمیت کو لاحق ہر خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مراکش کے بادشاہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران مغربی صحرا میں ملک کی سالمیت کو لاحق ممکنہ خطرے کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مغربی صحرا میں مراکش اور پولیساریو فرنٹ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر محمد ششم نے خبردار کیا کہ ہم جنگ بندی کے پابند ہیں، تاہم ہمارے ہم وطنوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو ہم اپنے دفاع کے قانونی حق کے تحت بھرپور جواب دیں گے۔ پولیساریو محاذ نے اعلان کیا کہ مراکش 1991 کی جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہے، لہذا فرنٹ کی جانب سے مراکشی فوج کے ٹھکانوں پر حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ میں کورونا کی لہر میں ایک بار پھر تیزی آ گئی، اس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 252,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ورلڈ میٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 11,05,38,057 ہو گئی، جن میں سے 252,651 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس میں مبتلا اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکی حکومت نے دوسرے ممالک کی نسبت کورونا وائرس کا پتہ لگانے اور اس کی روک تھام کے لیے کافی تاخیر سے اقدام شروع کیا، جس کی بنا پر مریضوں کی تعداد بڑھ گئی اور تشخیصی کٹ اور ضروری طبی وسائل کی کمی پیدا ہو گئی۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ کورونا سے بڑی تعداد میں ہونے والی اموات کے باعث مختلف شہروں میں جنازوں کو دفن کرنے کا مسئلہ درپیش اور حکام نے مردوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی حکومت بالخصوص صدر ٹرمپ کو کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام میں تساہلی برتنے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کے باعث سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ دنیا کے 2% ممتاز کیمیادانوں کی فہرست میں ایرانی دانشور کا نام بھی شامل ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا کے 2% ممتاز کیمیادانوں کی فہرست میں ایران کی کیمسٹری کی پروفیسر محترمہ زرین اسحاقی کا نام بھی شامل ہے۔ کیمیا کے شعبے میں برتر ماہرین کو ان کے مقالے اور ان کے رہنما اصولوں کی اہمیت کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے، اور منتخب ہونے والے دانشوروں کا نام دنیا کے 2% ممتاز کیمیادانوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے اور انہیں عالمی سطح پر متعارف کرایا جاتا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں آج لاہور قلندرز اور کراچی کنگز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ کرکٹ کے ماہرین کہنا ہے کہ منگل کی رات کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کی تاریخ کا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں منگل کے میچ کو اب تک کا سب سے زیادہ سخت مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس مقابلے کو پائے بمقابلہ نہاری اور چرغا بمقابلہ بریانی کا نام بھی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، خبریں آپ نے سنی اور اب پیش خدمت ہے۔ ایران میں کرونا کی فوری تشخیص کی کٹ کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ۔ ایران میں کرونا کی فوری تشخیص کی کٹ کی پروڈکشن لائن کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے کرونا وائرس کا فوراً پتہ لگانے والی کٹ تیار کرنے کی پروڈکشن لائن کا افتتاح کر کے کرونا کی تشخیص کٹ کی ٹیکنالوجی کے حامل 3 ملکوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کر لیا ہے۔ اس کٹ اور اس سے پہلے تیار ہونے والی کٹس کے درمیان یہ فرق ہے کہ یہ کٹ کم مراعات اور سہولیات والے علاقوں میں بھی دستیاب ہوگی۔ اس کٹ کی پروڈکشن لائن سے کٹس کی تیاری کے لیے مہنگے آلات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور دیگر کٹس کے مقابلے میں اسے تیار کرنے کے اخراجات میں 30% کمی آئے گی، اور ساتھ ہی اس سے زیادہ تیزی سے کم وقت میں وائرس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایران میں کرونا وائرس کا فوری پتہ لگانے کی کٹس کی پروڈکشن لائن شروع ہونے کے بعد جلد ہی اسے عام اسکریننگ پلان میں استعمال کیا جائے گا، اور اس سے روزانہ کرونا ٹیسٹ کی تعداد تقریباً 40,000 سے بڑھ کر 1,00,000 تک پہنچ جائے گی۔ ایران کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 7,75,121 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 41,979 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور 5,64,699 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ دریاسنا ایران میں کرونا کی ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے پہلی آن لائن جائزہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں مغربی ایشیا کے علاقے میں عالمی ادارہ صحت کے سینئر حکام تہران میں WHO کے نمائندے، ایران کے وزارت صحت اور وزارت صحت کے اعلی عہدیداروں، نیز تحقیقاتی ٹیموں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں کرونا ویکسین بنانے کے سلسلے میں ایرانی سائنسدانوں اور محققین کے پلیٹ فارم، من جملہ امام خمینی ایگزیکٹو ہیڈ کوارٹر کے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے مختص 6 پلیٹ فارم کا جائزہ لیا گیا، اور محققین نے اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات اور تجربات کا تبادلہ کیا۔ ایران کے وزیر صحت سعید نمکی نے اس کانفرنس میں کہا کہ جلد ہی ایران دنیا میں کرونا وائرس کا ویکسین تیار کرنے والے پیش رو ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ سعید نمکی نے کہا کہ چند ایرانی کمپنیوں نے کرونا ویکسین کے پلیٹ فارم کے پہلے اور دوسرے مرحلے کو پوری کامیابی سے عبور کر لیا اور تیسرے مرحلے کو بھی طے کرنے والی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے اس پریس کانفرنس میں کرونا کے پھیلاؤ کے دور میں ایران کے خلاف ایران کی ظالمانہ پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت سے مطالبہ کیا کہ ایران کی حمایت و مدد کی جائے، جس نے سخت ترین ظالمانہ پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود کرونا ویکسین تیار کرنے میں نہایت اہم قدم اٹھائے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مشرقی بحیرہ روم کے دفتر کے سربراہ احمد المنظری نے بھی اس کانفرنس میں کرونا ویکسین کی تیاری میں ایرانی سائنسدانوں کی کامیابی پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران میں جن ٹیکنیکوں اور طریقوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک بالکل نیا سلسلہ ہے جسے کسی اور نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ایران میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے کرسٹوفر ہیملٹن نے اس کانفرنس میں سائنس و دوا سازی کے شعبے میں ایران کی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے ایرانی سائنسدانوں اور محققین کا تمام روشوں اور پلیٹ فارموں سے استفادہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سائنسی ترقی کی راہ میں سیاسی پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائی، پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 27 آبان، یکم ربیع ثانی اور 17 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ربیع ثانی سن 875 ہجری قمری کو ایرانی شاعر شمس الدین محمد بن حسام المعروف ابن حسام قوہستانی نے وفات پائی۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ انہیں جوانی سے ہی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ادب، خصوصاً شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ان کے مجموعہ کلام میں دیوان قصائد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ہیں۔ خبرنامہ ان کی دیگر مشہور کتابوں میں شامل ہے۔ مذکورہ مجموعہ کلام، جو شاہنامہ فردوسی کی طرز پر لکھا گیا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی غزوات کے بارے میں ہے۔ سترہ نومبر سن 1796 عیسوی کو روس کی معروف ملکہ کیتھرین اعظم کا انتقال ہوا۔ وہ 2 مئی سن 1729 کو پیدا ہوئی تھیں اور 15 سال کی عمر میں روس کے بادشاہ پیٹر سیووم سے ان کی شادی ہوئی، لیکن پیٹر کو وہ پسند نہیں تھیں اور وہ ملکہ کی سرعام توہین کیا کرتے تھے۔ ملکہ کیتھرین نے 33 سال کی عمر میں 9 جولائی سن 1762 کو، جب پیٹر بادشاہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود روس کی ملکہ بن گئی۔ پیٹر سیووم کو اس غیر متوقع اقدام سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے استعفیٰ دے دیا اور اس کے چند دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیتھرین کے قریبی افراد نے پیٹر کو زہر دے دیا تھا۔ کیتھرین اعظم کے دور سلطنت میں زراعت کی روش کی اصلاح کی گئی، بینکاری کے اصول رائج ہوئے، فوج کو منظم کیا گیا، اسپتال بنائے گئے، غرض یہ کہ ملک کے اقتصاد میں رونق آئی۔ انہوں نے روسی تعلیم و ثقافت کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کی۔ ملکہ کیتھرین نے 33 سال بادشاہت کی اور 66 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ سترہ نومبر سن 1982 عیسوی کو صدام حکومت کی مخالف مختلف اسلامی پارٹیوں اور گروپوں پر مشتمل عراق کی مجلس اعلی انقلاب اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اس مجلس یا کونسل کی تشکیل کا مقصد عراق کی سابق باسی حکومت کے ظلم و ستم سے عراقی عوام کو نجات دلانا اور تمام لوگوں کی شراکت اور رائے کی بنیاد پر ایک حکومت کا قیام قرار دیا گیا۔ اس کونسل نے ایران پر صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ سے فائدہ اٹھا کر عراق کی استبدادی حکومت کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ کونسل جو سب سے بڑا حکومت مخالف اسلامی گروپ تھا، عراقی حکومت کے خلاف سیاسی، ثقافتی اور فوجی میدان میں سرگرم رہی۔ مارچ سن 2003 میں عراق پر برطانیہ اور امریکہ کے حملے اور صدام حکومت کے خاتمے کے بعد یہ کونسل عراق منتقل ہو گئی اور یہ اسلامی اور خود مختار عراق کی تشکیل کے لیے اپنے راستے پر بدستور گامزن ہے۔ ستائیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں امریکی سفارتخانے پر ایرانی طلبہ کے قبضے کے 2 ہفتے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یرغمال بنائے گئے سفارتخانے کے اہلکاروں میں سے عورتوں اور سیاہ فام افراد کو آزاد کر دیا گیا۔ امریکی سفارتخانہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سازشوں اور جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے سفارتخانے کے اہلکاروں کو، جو کہ جاسوس تھے، طلبہ نے اپنی تحویل میں لے لیا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان دوستانہ بنیاد پر اور اس بنا پر کہ امریکہ میں عورتوں اور سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ظالمانہ رویہ روا رکھا جاتا ہے، ان کی آزادی کا حکم صادر کیا۔ اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کو جو خط لکھا، اس سے ماخوذ کچھ الفاظ اس طرح تھے: اسلام عورتوں کے لیے خاص احترام کا قائل ہے، اور سیاہ فاموں نے امریکہ میں ظلم و ستم کے سائے میں ایک عمر گزاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو زبردستی ایران بھیجا گیا ہو، لہذا اگر ان کی جاسوسی ثابت نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ اس طرح 13 عورتیں اور سیاہ فاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ ستائیس آبان سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک میں پیش رہنے والی ایک مجاہدہ مرضیہ حدیدچی دباغ نے وفات پائی۔ وہ سن 1318 ہجری شمسی میں ہمدان میں پیدا ہوئی تھیں، اور سن 1346 ہجری شمسی سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سن 1353 ہجری شمسی میں شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو نوجوان بیٹی کے ساتھ جیل میں بند کر دیا، جہاں ماں بیٹی کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بانیوں میں شامل تھیں، اور ایران کے مغربی علاقے کی پہلی سپاہ کمانڈر کی حیثیت سے سپاہ ہمدان کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے کئی دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کرنے میں سرگرم کردار ادا کیا۔ مرزیہ حدیدچی دباغ سوویت یونین کے سربراہ گورباچوف کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا خط لے جانے والے وفد میں بھی شامل تھیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
عزیز سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے عراقی وزیر دفاع جمعہ عناد سعدون کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ ہم یقینی طور پر جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خاتمے اور سقوط میں جنرل سلیمانی اور ابو مہدی المہندس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے عراق کے وزیر دفاع جمعہ عناد سعدون سے سپاہ پاسداران کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات میں اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم میدان میں آ کر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے خون کا انتقام ان کے قاتلوں سے لے کر رہیں گے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو قتل کیے جانے کے سلسلے میں قانونی اقدامات کا ان کے خون کا انتقام لیے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ہمیں یقین ہے کہ عظیم عراق کے سپوت بھی اپنے ہر دل عزیز شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے خون کا انتقام ضرور لیں گے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے استقامت کے کمانڈر کی حیثیت سے داعش کی شکست کی بنیاد عراق میں ہی رکھی اور عراق ہی خورشید سلیمانی کے طلوع کا مرکز قرار پایا۔ اس موقع پر عراق کے وزیر دفاع نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایران ہی تھا جس نے داعش کے حملے کے دوران عراق کی مدد اور حمایت کی، جسے ہم ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے اس دورہ ایران کا بنیادی مقصد دو جانبہ تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لینا اور اسلامی جمہوریہ ایران سے عراق کی مسلح افواج کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالی باف نے کہا، امریکہ کے اقتصادی، سیاسی اور سماجی مسائل روٹیشن کے بغیر عالمی رائے عامہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کا آج کا حقیقی چہرہ دنیا کے مستضعفین کی آنکھوں کے سامنے اس کی نابودی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ قالی باف نے کہا کہ ایران کے حوالے سے امریکی سیاست میں افراد کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز ایران کے لیے جو بائیڈن کے عملی اقدامات ہیں۔ قالی باف کا کہنا تھا کہ تیل کی فروخت، بینکنگ سے متعلق امور اور دنیا کے ساتھ ایرانی کمپنیوں کی تجارت کا عمل معمول پر آنا چاہیے۔ اسپیکر قالی باف نے کہا کہ اگر جو بائیڈن ایٹمی سمجھوتے پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں بلا کسی پیشگی شرط کے معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کے نتیجے میں ایرانی عوام کو ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایران اور عراق کے عوام کے امن و سکون میں خلل ڈالنے والے ہر عنصر کے خلاف بھرپور اقدام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک اہم ترین عنصر امریکی فوجیوں کا بھرپور انخلا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے اور اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ایڈمیرل علی شمخانی نے عراق کے وزیر دفاع جمعہ عناد سعدون کے ساتھ گفتگو کے دوران اہم علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران علی شمخانی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے منظم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور عراق کے درمیان مؤثر اور مفید باہمی تعاون کو سراہا۔ انہوں نے داعش کے قبضے سے عراق کے شہروں کو آزاد کرانے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور مدد و حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون علاقے کی سلامتی کا ضامن ہے اور اسٹریٹجک اعتبار اس کی سطح میں ترقی و تقویت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر عراق کے وزیر دفاع جمعہ عناد سادون نے اپنے بیان میں دہشت گردی کی لعنت سے عراق کو پاک کرنے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور تعاون کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف جد و جہد کے دوران دونوں ملکوں کے مؤثر اور مفید تعاون سے پتہ چلتا ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عراق کے وزیر دفاع اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل حاتمی کی باضابطہ دعوت پر اتوار کے روز تہران پہنچے تھے۔ دفاعی اور فوجی امور میں تعاون کا فروغ عراقی وزیر دفاع کے دورے ایران کے اہم مقاصد میں شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ایران نے 45 لاکھ ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی ہیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ ایران کی کسٹم سروس کے تکنیکی امور کے سربراہ مہرداد جمال ارونقی نے گزشتہ 7 مہینے کے دوران ملک کی زرعی اجناس کی برآمدات میں قابل توجہ حد تک اضافے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 7 مہینوں کے دوران 45,37,000 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی گئیں، جن کی مالیت 3.1 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ جمال ارونقی نے کہا کہ ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں وزن کے لحاظ سے 26.7 اور مالیت کے اعتبار سے 13.86% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے خلاف ہنگامی حالت سے مربوط قوانین 1 سال کے لیے لازم الاجرا قرار دے دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت سے مربوط قوانین کو مزید 1 سال کے لیے لازم الاجرا قرار دے دیا ہے۔ اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ صدر وقت امریکہ نے 14 نومبر 1979 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایران کے خلاف ہنگامی قانون کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں اور 1981 کے سمجھوتے پر عمل درآمد کا سلسلہ ابھی جوں کا توں برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے اس تازہ بیان میں زور دیا ہے کہ موجودہ ہنگامی حالت 15 مارچ 1995 کے آرڈیننس سے ہٹ کر ہے، جو صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں ایران کے تیل کی برآمدات میں توسیع کے عمل کو روکنے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جمی کارٹر نے 14 نومبر 1979 کو تہران میں واقع امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضے کے 10 دن کے بعد اپنے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے امریکہ میں موجود ایران کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ آخری سانسیں لے رہا ہے اور ملت ایران جلد ہی اپنی استقامت کا نتیجہ دیکھے گی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وزارت صحت کے مختلف پروجیکٹوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں ایسی علامتیں نظر آنے لگی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایران کے صدر نے ایک دن میں 1500 تعلیمی و تربیتی پروجیکٹوں کے افتتاح کو ثقافت اور تعلیم و تربیت پر حکومت کی توجہ کا غماز قرار دیا۔ صدر حسن روحانی نے میڈیکل اور حفظان صحت کے 3 منصوبوں کے افتتاح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مومن و مخلص ڈاکٹروں اور ماہرین کی مدد سے آج طبی شعبے میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا حصہ بن چکا ہے اور مختلف ممالک کے بیمار علاج کے لیے ایران آتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پورے ملک میں وزارت تعلیم کے 1550 قومی منصوبوں اور کرمان، قم اور مشہد میں وزارت صحت کے 3 بڑے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران میں القاعدہ کے افراد کی موجودگی اور اس گروہ کے ایک عہدیدار کو قتل کیے جانے سے متعلق خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے اسے ایران کے خلاف امریکہ کی ابلاغیاتی جنگ کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادے نے امریکی ذرائع ابلاغ سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور صہیونی حکام کے ہالی ووڈ کٹ کے سیناریو کے دھوکے میں نہ آئیں۔ خطیب زادے نے صہیونی میڈیا اور معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایران میں دہشت گرد گروہ القاعدہ کے ایک عہدیدار کے قتل سے متعلق شائع شدہ خبر اور اس گروہ کے عناصر کی ایران میں موجودگی کی سختی کے ساتھ تردید کی اور امریکی ذرائع ابلاغ کو مشورہ دیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیلی حکام کے ہالی ووڈ طرز کے سیناریو کے دھوکے میں نہ آئیں۔ خطیب زادے نے اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ دہشت گرد گروہ القاعدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی غلط پالیسیوں کی دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور تل ابیب تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس گروہ کی حمایت سے متعلق اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے ایران کے خلاف اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ ماضی میں بھی اس قسم کی افواہیں پھیلاتا رہا ہے، لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت نے مستقل بنیادوں پر اس روش کو اپنا لیا ہے جس کے تحت وائٹ ہاؤس اس قسم کے بے بنیاد الزامات کی تکرار کے ذریعے ایران فوبیا کی پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ خطیب زادے نے مزید کہا کہ بلا شبہ اس قسم کے بے بنیاد الزامات ملت ایران کے خلاف اس جنگ کا حصہ ہیں جو امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی، جاسوسی اور نفسیاتی میدانوں میں شروع کر رکھی ہے۔ خطیب زادے نے مزید کہا کہ ذرائع ابلاغ کو ایران کے خلاف وائٹ ہاؤس کی نپی تلی جھوٹی خبروں کی اشاعت کا ٹریبیون نہیں بننا چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور تحقیقات کے امور میں ایران کے نائب وزیر صحت نے کہا ہے کہ کورونا کا ایرانی ویکسین اپنی تیاری کے مراحل طے کر رہا ہے۔ نائب وزیر صحت رضا ملک زادے نے جمعے کے روز ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین تیار کرنے کے لیے ایرانی محققین کی کوششیں مسلسل اور وسیع بنیادوں پر جاری ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا کا ویکسین تیار کر کے اس وبائی مرض پر قابو پا لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا ویکسین پر بہت سے ملکوں میں کام ہو رہا ہے اور بعض دوا ساز کمپنیوں نے اس کی تیاری میں 90% تک کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بھی ان ملکوں میں شامل ہے جن کی دوا ساز کمپنیاں کورونا ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ IAEA کی نئی رپورٹ مختلف میدانوں میں تہران اور IAEA کے درمیان تعاون کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ IAEA کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی ایران کے ساتھ معاہدے کے تناظر میں اپنی نگرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے بھاری پانی کی پیداوار اور اس کا ذخیرہ جاری رکھنے کے ساتھ ہی 202 ٹن بھاری پانی یا ہیوی واٹر برآمد بھی کیا ہے اور 103 ٹن ہیوی پانی اپنے تحقیقاتی پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا ہے۔ غریب آبادی نے کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ نے اپنی نئی رپورٹ میں ایران کے اپنے سینٹری فیوجز کو تحقیقات کے لیے نتنز میں انڈر گراؤنڈ منتقل کرنے کے فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس سلسلے میں معاہدے کی پابندی کو مد نظر رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ IAEA کی رپورٹ میں 2 نومبر تک ایران کے یورینیم کے ذخائر کو 2442.9 کلو بتایا گیا تھا، جو تقریباً 3600 کلو گرام کم سطح کے افزودہ یورینیم کے برابر ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کن اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، ہفتے کے روز سے 2 ہفتوں کے لیے ملک کے 150 چھوٹے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن، 9 بجے رات سے 4 بجے صبح تک کرفیو۔ الیوم السابع، عراق میں 21 دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی۔ اور نیویارک ٹائمز، ٹرمپ کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے مزید امریکیوں کی موت ہوگی، بائیڈن۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، ولید المعلم مرد بحران۔ اخبار لکھتا ہے، ولید المعلم کے انتقال سے شام کی حکومت ایک بے حد ماہر و تجربہ کار سفارتکار سے محروم ہو گئی۔ تقریباً 80 برس کی عمر پانے والے ولید المعلم نے اپنی زندگی کے 57 برس شام کی وزارت خارجہ میں گزارے۔ 35 برسوں تک انہوں نے عرب ملکوں اور بین الاقوامی اداروں، یورپ اور امریکہ میں شام کی نمائندگی کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں شام میں فرانسیسی سامراج، بحران فلسطین، دنیا اور مشرق وسطی امریکہ کی نظر میں جیسی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے سن 2011 میں اپنے ملک میں شروع ہونے والے بحران پر قابو پانے میں اہم اور مؤثر کردار ادا کیا۔ عرب ملکوں کے سازش کی وجہ سے جب شام کو عرب لیگ سے ہٹا دیا گیا، تو ولید المعلم کی مضبوط سفارتکاری کی وجہ سے عرب ملکوں میں شام کی پوزیشن مضبوط ہوئی اور عرب لیگ کے لیے ہی چیلنج کھڑے ہو گئے۔ امید ہے کہ شام میں ان کے جیسے دیگر افراد بھی ہوں گے، حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے جانے سے شام کی سفارتکاری میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ آسانی سے پر نہیں ہوگا۔ القدس العربی، نیتنیاہو اگلے مہینے متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو دسمبر میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو اپنی نوعیت کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس کی اطلاع اسرائیلی میڈیا نے دی ہے۔ یدیعوت اہرنوت نے بتایا ہے کہ یہ دورہ ابوظبی کے ولیعہد محمد بن زائد کی باضابطہ دعوت کے بعد ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ نیتنیاہو اس دورے کے لیے پہلی بار سینی طیارہ استعمال کر سکتے ہیں، جسے $223 ملین خرچ کر کے اسرائیلی وزیراعظم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے بتایا ہے کہ نیتنیاہو نے اپنے وزراء سے کہا ہے کہ ان کے دورے سے پہلے کوئی بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ نہ کرے۔ خبروں کے مطابق کئی وزراء نے متحدہ عرب امارات جانا چاہا تھا، مگر نیتنیاہو نے سب کو روک دیا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، یو پی فتح پور میں 2 دلت بہنوں کا عصمت دری کے بعد قتل، لاش تالاب میں پھینکی۔ روزنامہ صحافت، مہاراشٹرا میں 8 ماہ بعد باجماعت ادا ہوئی نماز۔ اور روزنامہ نوائے وقت، ہم نے احتیاط نہ کی تو کرونا کیسز میں بہت اضافہ ہو جائے گا، وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلات مجری۔ روزنامہ انقلاب، کیرلا کے صحافی کی درخواست پر اتر پردیش حکومت سے جواب طلب۔ اخبار لکھتا ہے، سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے ہاتھ رس آبرو ریزی معاملے کے دوران متاثرہ کے گاؤں جاتے وقت گرفتار کیے گئے کیرلا کے صحافی صدیقی کیپن کی درخواست ضمانت پر یوگی حکومت سے پیر کو جواب طلب کیا، حالانکہ عدالت نے کہا کہ وہ آرٹیکل 32 کے تحت اس طرح کی درخواستوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے کی صدارت والی بنچ نے صحافی کی ضمانت کے لیے کیرلا ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر درخواست پر ضمانت کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت سے تفصیلی جواب داخل کرنے کو کہا۔ جج بوبڑے نے سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے پیش سینئر وکیل کپل سبل سے کہا کہ درخواست گزار ہائی کورٹ کیوں نہیں جا رہا ہے۔ گرچہ چیف جسٹس نے سبل کے دلائل سننے کے بعد ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا، لیکن انہوں نے معاملے کو ہائی کورٹ بھیجنے کے اشارے دیے۔ جج بوبڑے نے کہا کہ آرٹیکل 32 کے تحت دائر پی آئی ایل کی ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ سبل نے کہا کہ درخواست گزار کے اہل خانہ کو نہ تو اس سے جیل میں ملنے دیا جا رہا ہے، نہ کسی وکیل کو وہاں تک پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ روزنامہ جنگ، اپوزیشن جماعتوں نے جی بی کے انتخابی نتائج مسترد کر دیے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اپوزیشن نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میرا الیکشن چوری ہو گیا، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، انتہائی اقدام پر مجبور نہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابات نہیں، بندر بانٹ ہوئی ہے، سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کو رزلٹ ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ پوری ریاستی طاقت کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک ہے، ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹپتلی پر عوام کا عدم اعتماد ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ نے گلگت بلتستان میں سب سے بڑے جلسے کیے، لیکن انتخابات میں عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، افغانستان ایران اور علاقے کے ریلوے سے جڑنے کی کوشش میں۔ فارس نیوز ایجنسی، امریکہ سے شہید جنرل سلیمانی کا انتقام یقینی اور حتمی ہے، جنرل حاجی زادے۔ الفرات نیوز، بغداد میں داعش کا ایک دہشت گرد گرفتار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مہر نیوز ایجنسی، مغربی ایشیا سے واپسی، ویتنام جنگ میں شکست کی یاد دلاتی ہے، ریپبلکن سینیٹر۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی تھڑکے، رہنما کا کہنا ہے کہ عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے ٹرمپ کا اجلت میں کیا گیا فیصلہ ویتنام جنگ میں شرمناک شکست کی یاد دلاتا ہے۔ واشنگٹن کی غیر ملکی جنگوں کو ختم کرنے والی شخصیت کے طور پر اپنا نام درج کرانے کے لیے ٹرمپ کی اجرت اس حد تک ہے کہ اب خود ان کی پارٹی کے رہنما ہی ان کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میچ میں کینل نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ایشیا سے امریکی فوجیوں کی اجرت میں واپسی کے نتائج سن 2011 میں اوباما کی قیادت میں عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی سے زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم 1975 میں ویتنام سے شرمناک واپسی اور اپنے افغان اتحادیوں کو اکیلا چھوڑنے اور طالبان کو مزید جری کرنے جیسا ہوگا۔ فرانس پریس، ٹرمپ نے ایران پر حملے کے لیے مشیروں سے بات چیت کی تھی۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اپنے مشیروں سے رائے مانگی تھی کہ کیا آئندہ کچھ ہفتوں میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے پوچھا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اعلی عہدیداروں نے ٹرمپ کو تہران کے خلاف فوجی کارروائی سے روک دیا کیونکہ انہیں خوف تھا کہ جھڑپ وسیع ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اور ایران کی نتنز ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، جنوبی کوریا نے سوشل ڈسٹینسنگ کی سخت کی، COVID-19 کے نئے بحران کا خدشہ۔ جرمن نیوز ایجنسی، پیرو کی پارلیمنٹ نے ایک ہفتے میں تیسرا صدر منتخب کیا۔ اور اے نیوز ایجنسی، ٹرمپ افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کو واپس بلائیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری دوسری مجلس یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم مختلف اقتصادی اور معاشی موضوعات شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو علاقے ایران اور دنیا کی اقتصادی صورتحال سے بھی مطلع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کے انٹرویو بھی ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بھی کسی نہ کسی شخص کا اقتصاد کے حوالے سے انٹرویو بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
ایران بجلی کی پیداوار میں خود کفیل اور بجلی دوسرے ملکوں کو برآمد۔ خلیج فارس کا پانی ایران کے سطح مرتفع کے وسطی علاقوں تک پہنچانے کے میگا پروجیکٹ کے پہلے فیز کا افتتاح۔ ایران اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر عمران خان کی تاکید۔ ایران کے نائب وزیر توانائی ہمایون حیری نے کہا ہے کہ آج ایرانی ماہرین کی کوششوں سے ملک میں پن بجلی گھر، کمبائنڈ سائیکل بجلی گھر، ونڈ پاور پلانٹ اور سولر بجلی گھر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ماہرین کی کوششوں سے اس وقت ایران ونڈ پاور پلانٹ کے سسٹم تیار کرنے والا ایک ملک بن گیا ہے، اور ان بجلی گھروں کی تیاری اور ترقی میں ان ملکی آلات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمایون کا مزید کہنا تھا کہ نئی توانائیوں کے شعبے میں ایران میں نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس شعبے میں پیداواری گنجائش آئندہ چند مہینوں میں 1000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت کئی ہمسایہ ممالک کو بجلی برآمد کر رہا ہے، اور پابندیاں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ایران جن ممالک کو بجلی برآمد کر رہا ہے ان میں عراق، افغانستان، پاکستان اور آرمینیا شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خلیج فارس کے پانی کی ایران کی سطح مرتفع کے وسطی علاقوں تک منتقلی کے میگا پروجیکٹ کے پہلے فیز کا افتتاح کیا۔ اس فیز میں خلیج فارس کا پانی 305 کلومیٹر دور صوبے کرمان کے شہر سیرجان پہنچایا جائے گا۔ اس صوبے کا اہم مقصد پانی کو صاف اور میٹھا کر کے 3 پائپ لائنوں کے ذریعے ہرمزگان، کرمان اور یس صوبوں کی صنعتوں تک پہنچانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 450 ملین مکعب میٹر پانی کو صاف کیا جائے گا، اور آخر میں 150 ملین مکعب میٹر میٹھا پانی ہرمزگان، کرمان اور یس صوبوں میں استعمال کے لیے تیار کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی خصوصی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے علاقائی تعاون، خاص طور پر ایران اور پاکستان کے تجارتی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اور ان کے وفد سے ملاقات میں ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا، اور کہا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ آنا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئے سرحدی بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئے طریقے استعمال کرنے اور تجارتی لین دین کی نئی روشوں کے بارے میں اتفاق کے لیے آمادہ ہے۔
ناظرین، ایران میں آرائشی پتھروں اور سنگ مرمر کے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود ہیں اور اس حوالے سے وہ دنیا کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران کے سنگ مرمر انجمن کے سیکرٹری جنرل احمد شریفی نے کہا ہے کہ ایران میں سنگ مرمر اور آرائشی پتھروں کی دریافت شدہ ذخائر کا اندازہ 4 ارب ٹن لگایا گیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا اتنا ہی غیر دریافت شدہ ذخیرہ ملک میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ تیار شدہ اور آرائشی پتھروں کے شعبے میں بھی ایران کی پیداواری گنجائش 180 ملین مربع میٹر ہے، لیکن اس قسم کے پتھروں کی پیداوار کا اندازہ تقریباً 80 سے 85 ملین مربع میٹر لگایا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں اس وقت سنگ مرمر کاٹنے اور پتھر تیار کرنے کے 6,500 کارخانے کام کر رہے ہیں.
ناظرین، اسی موضوع کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب کمیل طیبی سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی،
نام خدا. وجود معادن
ایران کی ایک اور منفرد خصوصیت اس کے تزئینی پتھروں کے کان ہیں، اور یہ جو معدنی مادے ہیں ایران میں 4,000 ٹن پر مشتمل ہیں. اس کے قدرتی ذخیرے ایران میں موجود ہیں، اور اس لحاظ سے ایران واقعی ایک بہت ہی غنی اور سرشار ملک ہے، اور ہمیشہ اس سلسلے کی پیداوار اور پروسیسنگ اور جو مختلف پیداوار اس سلسلے میں مارکیٹ میں آتی ہیں مصنوعات، وہ بہت اہم رہی ہیں، اور ملک کے اقتصاد بالخصوص خارجہ اقتصاد کو بہت زیادہ مدد کی ہے. برآمدات میں بہت زیادہ یہ چیز مدد کر رہی ہے ایران کی، اور یقیناً نسبی طور پر بھی ایک بہت ہی اچھی کوالٹی سمجھی جا سکتی ہے یہ چیز. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایران میں زر مبادلہ داخل ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی ایران کے قدرتی ذخائر بہت مددگار ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں. مختلف مصنوعات تیار ہوئی ہیں، فائنل پروڈکٹس یا پھر خام مواد جو ہیں سلسلے میں برآمد کیے گئے ہیں، اور یقیناً ہر جس ملک کے پاس بھی ایسی توانائی اور ایسی صلاحیت موجود ہو، اس کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہونے لگتی ہے. یقیناً ایک اس کا حصہ وہ کوالٹی ہے جو معدن سے اور کانوں سے نکلتی ہے، اور وہ پھر تزئینی پتھروں کی شکل میں سامنے آتی ہے جو علاقے میں یا بین الاقوامی سطح پر یقیناً ایک منفرد خصوصیت کے حامل ہے. یہ باعث بن سکتی ہے کہ ایران کی معیشت جو ہے وہ دنیا بھر میں اور علاقے میں مضبوط خود کو ظاہر کر سکے. ایک اور چیز جو ایک اور نقطہ جو ضروری ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ضروریات ہیں اس کو بھی مکمل طور پر پورا کیا جا رہا ہے ایران میں ہی، ایران کے ہی کانوں سے. اور یہ جو داخلہ مارکیٹ ہے بہرحال بہت اہم ہے، لیکن زیادہ توجہ اس وقت دینی چاہیے خارجہ مارکیٹ پر اور جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس پر، اور خصوصاً جس چیز میں ویلیو اس کی بڑھ سکے اور اس کی قدر بڑھ سکے، ان تمام پالیسیوں کی حمایت کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. جو ریاستی مقامات، ریاستی جو عہدیدار ہیں ان کو، اور اگر یہ کام کیا گیا تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی ایران کی معیشت میں آ سکتی ہے، اور خصوصاً ایران جو تیل سے ہٹ کر اپنی معیشت کو مضبوط بنانا چاہ رہا ہے، تو یہ وہ بہت ہی اہم حصہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے جو ایران کی معیشت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
جی، بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب کمیل طیبی. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران معدنی ذخائر کی دولت سے مالا مال ہے، اور اس میں سے ایک جست یا زنک ہے کہ جس کے عالمی ذخائر میں سے تقریباً 12% ایران میں پائے جاتے ہیں.
ایران کی سرزمین معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، اور اس میں 70 سے 80 قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں جن میں زنک یا جست بھی ہے، جس کو سٹیل، الیکٹرک اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں زنک کے ذخائر میں سے 12% ذخائر ایران میں موجود ہیں، لیکن عالمی پیداوار میں اس کا حصہ تقریباً 1% ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے میدان بہت زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں زنک کے ذخائر کا تخمینہ 1.90 ارب ٹن لگایا گیا ہے، جس میں 48 کروڑ ٹن ممکنہ ذخیرہ، 25 کروڑ ٹن قطعی ذخیرہ، جبکہ باقی ذخیرے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ایران میں زنک کا ذخیرہ 10.20 کروڑ ٹن ہے اور وہ ایشیا میں چین، قزاقستان اور ہندوستان کے بعد زنک پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ زنک کی شیٹس کی پیداوار میں ایشیا میں وہ چھٹے نمبر پر ہے اور ایران کے وسطی صوبے یزد، مہدی آباد کے سیسے اور زنک کی کان 20 کروڑ ٹن ذخیرے کے ساتھ ایران کی زنک کی سب سے بڑی کان، جبکہ دنیا کی دوسری بڑی کان ہے۔ صوبے زنجان میں واقع انگوران کی کان بھی مشرق وسطی کے سیسے اور زنک کی بڑی کان شمار ہوتی ہے اور یہاں ممکنہ ذخیرہ 2.40 کروڑ ٹن ہے۔ ایران زنک کی 1% پیداوار کے ساتھ دنیا میں 11ویں نمبر پر ہے اور ایران میں سالانہ تقریباً 130,000 ٹن زنک کی شیٹس تیار کی جاتی ہیں اور ایران میں زنک کی پیداواری گنجائش 4,80,000 ٹن ہے۔
جی ناظرین، ایران میں زنک کی پیداوار رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش یہ خدمت ہے عالمی اقتصادی خبریں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
جو بائیڈن کے ساتھ تعاون کے لیے امریکہ کے بڑی کمپنیوں کا آمادگی کا اظہار، دنیا کی مالی مارکیٹوں کا کورونا ویکسین کی تیاری کی خبر پر رد عمل، اوپیک کی تیل کی آمدنی میں شدید کمی کا خدشہ۔ امریکہ کی کئی بڑی کمپنیوں نے کہا ہے کہ وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ایوان تجارت جیسی کمپنیوں کے کئی گروپوں نے اس کے باوجود کہ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن سے اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے، جو بائیڈن کے ساتھ تعاون کے لیے فوری طور پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے ایوان تجارت کے ایک اعلی عہدیدار نیل برائڈلی اس بارے میں کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے تجارت کے شعبے میں گمراہ کن اقدامات کر کے اور ناقابل جواز پابندیاں عائد کر کے بڑی امریکی کمپنیوں کو عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ امریکہ کے پیداواری کارخانوں کی قومی انجمن نے بھی کہا ہے کہ حالیہ صدارتی انتخابات کے نتیجے سے کہ جس میں جو بائیڈن کامیاب ہوئے ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے عام باشندوں کو انتہا پسندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فیس بک، مائکروسافٹ اور امیزون اور اسی طرح فورڈ، فیٹ، کرائسلر اور جی ایم سی جیسی بڑی کمپنیوں کے مالکوں نے بھی جو بائیڈن کے ساتھ تعاون کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فائزر کمپنی کے اس اعلان کے بعد کہ اس کمپنی کی تیار کردہ COVID-19 کی ویکسین 90% سے زیادہ مؤثر ہے، اسٹاک مارکیٹوں کی قدر میں اضافہ ہو گیا اور ایک پرام سرمایہ کاری کے طور پر سونے کی کشش میں کمی واقع ہوئی، اور سونے کی قیمت تقریباً $74 کم ہو کر تقریباً $1877 فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ لین دین کے ابتدائی گھنٹوں میں ڈالر کی قدر میں کمی اور جو بائیڈن کے انتخاب کے بعد بہتر اقتصادی پالیسیوں کی امید کی وجہ سے سونے کی قیمت 16 ستمبر سے اونچی ترین قیمت یعنی $1965 تک پہنچ گئی تھی۔ فائزر او ایس کی جرمن کمپنی بایو ٹیک نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ وہ اس ویکسین کے ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ رواں مہینے کے آخر تک حاصل کر لیں گی۔ کورونا ویکسین کی تیاری کی خبر نشر ہونے کے بعد دنیا کی اہم اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن امریکہ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ تیل کی کم قیمت اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپیک کے رکن ملکوں کی تیل کی برآمد سے ہونے والی آمدنی میں 2019 کی نسبت بہت زیادہ کمی واقع ہوگی اور وہ 2002 کے بعد سے اب کم ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2020 میں اوپیک کے رکن ملکوں کی تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی 323 ارب ڈالر رہے گی۔ اگر اس امریکی ادارے کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تو اوپیک کی تیل کی آمدنی گزشتہ 18 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ اوپیک کے رکن ملکوں نے گزشتہ سال 595 ارب ڈالر کا تیل برآمد کیا تھا، لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور تیل کی قیمت میں کمی سے رواں سال میں اوپیک کی آمدنی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
ناظرین، ایران میں بہت سے خصوصی اقتصادی زون ہیں جو ملک کی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج جس خصوصی اقتصادی زون کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لورستان خصوصی اقتصادی زون۔ تفصیلات پیش خدمت ہیں۔
لورستان خصوصی اقتصادی زون ایران کے مغرب میں صوبہ لورستان میں واقع ہے۔ 12 سال پہلے یہ خصوصی اقتصادی زون 71 ہیکٹر رقبے پر قائم کیا گیا تھا کہ جو اب بڑھ کر 273 ہیکٹر ہو چکا ہے۔ اس کے قیام کے مقاصد میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کو حاصل کرنا، مصنوعات اور سروسز کی برآمدات میں اضافہ کرنا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور پہلے سے موجود مواقع کو بہتر بنانا، ملک کے لیے خام مال کی درآمد کے اخراجات کو کم کرنا اور ملکی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ کرنا، علاقائی ترقی کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا اور اقتصادی مراکز قائم کرنا شامل ہے۔ لورستان خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں۔ سال کے تمام مہینوں میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے لیے موسمی حالات بہت مناسب ہیں۔ شہری خدمات اور مواصلاتی وسائل و امکانات تک رسائی آسان ہے۔ کسٹم کی سہولت موجود ہے اور علاقے میں نہ صرف پتھر اور لوہے کی معدنیات اور کانیں موجود ہیں بلکہ ان کی پیداوار غیر ملکی منڈیوں تک لے جانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ صنعتی یونٹوں کے علاقے کی کانوں کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے پیداوار اور ترسیل کے اخراجات میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ لورستان خصوصی اقتصادی زون میں بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور سیورج جیسی مناسب بنیادی سہولیات اور تنصیبات موجود ہیں۔
جی ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں پاکستان میں اسٹیشنری کی صنعت اور اس کی اہمیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ممتاز صنعتکار جناب ریاض الدین۔
شکریہ آپ نے اسٹیشنری انڈسٹری پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ اسٹیشنری انڈسٹری کا تعلق پاکستان میں براہ راست ایجوکیشن سیکٹر سے ہے اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے ایجوکیشن سے۔ جہاں تک اس کا پریزنٹ سٹیٹس کا سوال ہے، اسٹیشنری انڈسٹری پاکستان میں کمپیٹیٹیونیس کے لحاظ سے تو بڑی کمپیٹیٹیو ہے۔ ہم بہت عرصے پہلے ہی ہمیں مجبور کر دیا گیا حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کہ ہم کمپیٹ کریں اسمگلنگ سے اور انڈر انوائس امپورٹ سے۔ اس کا نتیجہ پازیٹیو بھی نکلا اور یہ پازیٹیو نکلا کہ انڈسٹری کمپیٹیٹیونیس امپروو ہو گئی اور انڈسٹریز پوزیشن میں پہنچ گئی کہ نہ صرف پاکستان میں کمپیٹیٹیو پرائسز کے اوپر فروخت کر سکے بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ ہماری اپنی جو کمپنی ہے جس کا آگے جا کے تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، بات چیت ہوگی، وہ بھی الحمدللہ 50 سے زائد ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ دنیا کی بہترین جو انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز ہیں کووڈ سے پہلے تک، ان میں ایگزیبٹ کر رہے ہیں 25 سالوں سے، اور ریپوٹیشن اپنی برانڈیڈ پروڈکٹس کا بھی اور جو دنیا کے لیڈنگ برانڈز ہیں ان کے اندر سپلائی کرنے کا بھی ہے۔ اسٹیشنری انڈسٹری جو ہے وہ یونیک ہے، ان اے سینس شاید ریئر انڈسٹری ان پاکستان، جو کہ اپنے بیشتر را مٹیریل، چونکہ سارے ایڈوانس ڈیولپ را مٹیریلز ہیں جس میں پلاسٹکس ہیں، جس میں میٹلز ہیں، جس میں کیمیکلز ہیں، وہ امپورٹ کرتی ہے اور امپورٹ کرنے کے بعد اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے لوکل مارکیٹ میں سیل کرتی ہے، اور پھر تقریباً انہی ملکوں سے جہاں کے سے وہ خام مال آتا ہے ان پہ ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو دوبارہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یونیک ہے۔ ریونیو کو اگر دیکھا جائے اوور آل تو انڈسٹری کا سائز ہوگا کوئی تقریباً 20 بلین روپیز کا۔ ایکسپورٹ کا ٹی ڈیپ کی اور جو ہمارا فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق نمبرز ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہوں، وہ تقریباً 10 بلین ڈالر کا جو ہے، 9.7 ملین ڈالر کا ریونیو ہے ایکسپورٹ کا پاکستان سے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ مڈل ایسٹ، افریقہ اور کچھ یورپ اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں کم ہے، تو موسٹلی مڈل ایسٹ اور افریقہ میں. مڈل ایسٹ میں تمام کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عمان ہے، ایجپٹ ہے، یہ تمام کنٹریز میں. میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں شاید ہی کوئی کنٹری ایسا ہوگا جہاں سے ایکسپورٹ نہ ہوتا ہو، جہاں پاکستان سے ایکسپورٹ نہ ہوتا ہو، جہاں پاکستانی پروڈکٹس امپورٹ نہیں کیے جاتے. اور افریقہ میں بھی سارے کنٹریز ہیں، کینیا ہے، تنزانیہ ہے، زمبابوے ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یا سارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹس ہے تقریباً مور اور لیس. ایک چھوٹے موٹے ملاوی اور دوسروں کو اگر چھوڑ دیں تو تمام موسٹلی کنٹریز میں ایکسپورٹ ہے پاکستان کی.
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب ریاض الدین. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایران پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم ملک ہے، اور آج جس پھل کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے خربوزہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران میں خربوزے کی پیداوار کی صورتحال کیا ہے.
ایران پھلوں کی جنت ہے اور اس سرزمین پر انواع اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پھل خربوزہ ہے. ایران میں تقریباً 20 لاکھ ٹن خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی پیداوار کے حوالے سے یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، اور دنیا کی مجموعی پیداوار میں اس کا حصہ 6% ہے. خربوزے میں وائٹمن اے، سی، آر، بی سکس، لیکوپین، اینٹی آکسیڈنٹ اور امینو ایسڈ جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی مقوی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم کیلوریز کا حامل ہے. خربوزے کے استعمال سے دل اور نظام انہضام میں بہتری آتی ہے، اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے. جلد تر و تازہ ہوتی ہے، اور اسٹریس میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ بے خوابی کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے. ایران کے مرکزی صوبے کا ضلع ساوا ایران میں سب سے زیادہ خربوزہ پیدا کرتا ہے. ساوا کا خربوزہ اپنے اعلی معیار، خوشبو اور ذائقے اور میٹھا ہونے کی بنا پر عالمی شہرت رکھتا ہے. ساوے ضلع میں خربوزے کی فی ہیکٹر پیداوار 17 ٹن ہے، اور یہاں سالانہ 40,000 ٹن خربوزہ پیدا ہوتا ہے. ساوا کے خربوزے کے خلیج فارس اور بحیرہ خزر کے ممالک میں بہت زیادہ خریدار ہیں. صوبہ تہران میں واقع ورامین ضلع بھی ایران میں خربوزے کی پیداوار کا ایک اہم مرکز ہے، اور یہاں 1200 ہیکٹر رقبے پر خربوزہ کاشت کیا جاتا ہے. ایران خربوزے کی گرین ہاؤس کاشت کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے خربوزے کی پیداوار اور اس کوالٹی میں اضافے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے.
اور ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسفر قاسمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.
Oh,